الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درس سیرت الحمدللہ ہمارا جاری ہے، اور امام عبد الغنی ابن عبد الواحد المقدسی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب مختصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. پچھلے درس میں، پچھلے سبق میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے ملک شام کی طرف پہلے سفر کے حوالے سے کچھ باتیں سنی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں جس طرح نشو نما ہوئی، وہاں آپ نے پرورش پائی. پھر اس کے بعد آپ جب 12 سال کے تقریباً تھے، اس وقت پہلا سفر ملک شام کی طرف اختیار کیا، اور اس دوران مختلف معجزات رحصات یہ سامنے آئے. اب مؤلف علیہ رحمہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے سفر شام کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے دوسرا ملک شام کی طرف سفر کب اختیار کیا. فرماتے ثم خرج ثانیا الى الشام مع مسیرت غلام خدیجت رضی اللہ تعالی عنہ فی تجارت لها قبل ان يتزوجها حتى بلغ سوق بصرة فباع تجارته. یعنی دوسری مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کی طرف نکلے، اور جب سوق بصرہ میں پہنچے، وہاں کے بازار میں پہنچے بصرہ کے مقام پر، تو جتنا بھی سامان تجارت تھا اسے آپ نے فروخت فرمایا. حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ قریش کی اشراف اور اعلی خواتین میں سے ایک خاتون تھیں اس زمانے کے اندر، اور اللہ پاک نے جہاں اور خوبیوں سے ہماری اس والدہ محترمہ کو نوازا ہوا تھا، ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک نے مال و دولت کی فراوانی بھی عطا کی تھی. کثیر مال اللہ پاک نے ان کو عطا کیا تھا، آپ ایک امیر خاتون کہلائے کرتے تھے. تو یہ ملک شام کی طرف اپنے قافلے، تجارتی قافلے بھیجا کرتی تھیں اور مختلف افراد کے ہاتھوں بھیجا کرتی تھیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صحیح قول کے مطابق جب 25 سال کی ہوئی تقریباً، تو اس وقت انہوں نے اپنا مال تجارت یہ بھیجنا تھا ملک شام کی طرف، تاکہ وہاں پہ ان کا مال تجارت فروخت کیا جائے اور سارے سال کا جو نفع ہوتا ہے اسے اکٹھا کیا جا سکے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ انا رجل لا مال لی وقد اشتد الزمان علینا، کہ میں ایک ایسا شخص ہوں کہ میرے پاس مال موجود نہیں ہے اور حالات ہمارے پر بڑے بھاری ہو چکے ہیں. ان کی اولاد بہت زیادہ تھی، اور سامان تجارت یا مال تجارت یا جو ان کے کمائی کے ذرائع تھے وہ بہت کم تھے. تو انہوں نے گزارش کی کہ حالات ویسے ہی مشکل ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اور اس قوم کے جو تجارتی قافلے ہیں وہ ملک شام جانے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ حضرت خدیجہ سے گفتگو کریں اور ان کا قافلہ آپ لے جائیں تو امید ہے کہ وہ آپ کو بھیجیں گی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کے لیے تیار ہوئے، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک شام کی طرف اپنے غلام میسرہ کے ساتھ بھیجا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیتوں کے پیش نظر انہوں نے کہا کہ جو میں عام لوگوں کو اجرت دیتی ہوں اس کے مقابلے میں دگنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان میسرہ کے ساتھ ملک شام کی طرف نکلے۔ یہ تھے غلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے۔ انہوں نے جب راستے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے، کمالات دیکھے، اخلاق دیکھے، تو گویا کہ ایسے ہو گئے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ حقیقی اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ یہی غلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو بھی اہل ایمان ہیں اسلام لے کر آیا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ یہاں پر ابھی تک جو ظاہری غلامی تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی، لیکن انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر اختیار کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گرویدہ ہو کر غلاموں کی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ پچھلا جو سفر تھا اس میں بحیرہ راہب جو تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں سے گزرتے تو ہر درخت اور پتھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا کرتا تھا۔ یہ سفر جب اختیار کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں بیٹھے، اور نستورہ راہب یا نستور راہب دونوں نام ان کے ذکر کیے گئے ہیں، یہ آئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور آخر الانبیاء ہیں۔ اب انہوں نے یہ کیوں کہا، اس کی علماء نے دو وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ ان کا جو یہ کہنا تھا کہ یہ آخر الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے سائے میں بیٹھے تھے، آرام فرما ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ درخت ہے کہ جس کے نیچے کسی نبی کے علاوہ کوئی دوسرا بیٹھتا ہی نہیں، یعنی یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی اس درخت کے سائے میں بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس کے سائے میں نہیں بیٹھتا۔ تو یہ نشانی ہے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ خود اس نستورہ راہب نے یہ دیکھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر پر بادل نے سایہ کیا ہوا ہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے بادل کا وہ ٹکڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا۔ تو ویسے ہی نشانیاں ان لوگوں کو معلوم تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، فوراً اس نے انہوں نے گواہی دی کہ ھذا نبی وہو آخر الانبیاء، یہ اللہ کے نبی ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں۔ اسی طرح امام ابن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ الطبقات الکبریٰ میں لکھتے ہیں، وکان میسرۃ اذا کانت الحاجرۃ واشتد الحر یرا ملکین یذلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الشمس، یعنی خود میسرہ جب ظہر کا وقت ہوتا، یعنی گرمی کا وقت ہوتا، دوپہر کا وقت ہوتا اور گرمی بہت زیادہ ہو جاتی تو یہ خود دیکھتے تھے کہ دو فرشتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سورج کی دھوپ سے بچانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ تو آگے لکھتے ہیں حافظ ابن سعد، جو بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی، کہ وَكَانَ اللَّهُ قَدْ أَلْقَى عَلَيْهِ الْمَحَبَّةَ مِنْ مَيْسَرَتِهِ، جب انہوں نے اسی چیزیں دیکھی تو اللہ پاک نے ایسی محبت ان کے دل کے اندر ڈال دی تھی کہ فَكَانَ كَأَنَّهُ عَبْدُ لَهُ، یہ میسرہ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کے غلام ہو گئے تھے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ملک شام پہنچے اور آپ نے وہاں تجارت کی سامان بیچا، اور آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے، اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے اللہ پاک کے بارگاہ میں آپ کے مقام و مرتبے کی وجہ سے اس بار اتنا نفع ہوا کہ جتنا پہلے نفع ہوتا تھا اللہ پاک نے اس سے دگنا نفع عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم वो सारा माल वगैरह लेकर वापस मक्का मुकर्रमा पहुंचे और हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा को वो सारा का सारा माल पेश कर दिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने जो मुकर्रर किया था उससे भी दुगना पेश करने की सआदत हासिल की। आगे यहां तक तो आप अलैहिस्सलाम का मुल्क शाम की तरफ जो दूसरा सफर था उसे बयान किया है। अब आगे मक्का मुकर्रमा के चूंकि हालात बयान कर रहे हैं इमाम अब्दुल गनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, मक्का मुकर्रमा के अहम तरीन वाकियात में से जो वाकिया पेश आया वो था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सय्यदा खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह कर। तो फरमाते हैं फलम्मा बलगा 25 सनतन तज़व्वजा खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा, यानी जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम 25 साल की उम्र को पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह फरमाया। इसकी तफसील है बहुत ज्यादा कि किस तरह ये मामला पेश आया। हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा अखलाक करीमा की वैसे ही गर्विदा हो चुकी थी और फिर इसके बाद माल तिजारत के अंदर जिस तरह का फायदा हुआ और इन्होंने खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था कि जब आप वापस तशरीफ ला रहे थे तो आप अलैहिस्सलाम के सर पे फरिश्तों ने साया किया हुआ था। तो ये तमाम चीजें मुतवज्जे करने वाली थी। आप थी भी बेवा थी तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह के अंदर इन्होंने पैगाम भिजवाया निकाह के हवाले से और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की तरफ से आपके खानदान वाले अबू तालिब और दीगर अफराद जो थे उन्होंने जाके निकाह का ये पैगाम दिया, निकाह का खुतबा हुआ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा से शादी हुई, निकाह हुआ और उसमें जो महर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर किया था हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा के लिए वो 500 दिरहम था। 500 दिरहम था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद रहते हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा के साथ ही थे, उनके घर में रहते थे और जिस घर के अंदर रहते थे वो घर यानी हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा का ये मक्का मुकर्रमा के उन मकामात में से है कि जो सबसे ज्यादा बाबरकत कहलाते हैं। ये मक्का मुकर्रमा का दायरे के सबसे जो बाबरकत मकाम है, जगह है, वो काबतुल्लाहिल मुशर्रफा है, उसकी अजमत है अपनी जगह। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम जहां यकीनी तौर पर जलवागर हुए यानी गार हिरा, वो मकाम है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जहां पर इबादत फरमाई है तो ये अफजल तरीन मकाम कहलाता। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत का ये इंतहाई बाबरकत मकाम है और फिर ये मकाम कि जहां नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के तकरीबन 28 साल गुजारे यानी हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा का घर, ये एक अरसे तक मशहूर व मारूफ जगह थी और हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हों ने बाकायदा अपने दौर खिलाफत में इस जगह को खरीद कर इस पर मस्जिद बनाई थी, इसमें नमाज पढ़ी जाती थी। लेकिन अब बहरहाल वो जगह मौजूद नहीं है, फजाएं उसकी मौजूद हैं लेकिन अब वहां पर ये प्लाजा वगैरह और शॉपिंग मॉल वगैरह बन चुके हैं। तो ये बाबरकत तरीन जगह थी जहां नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के एक बड़ा अरसा गुजारा है। सय्यदा खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा से आप अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ और इन्हीं से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलादें माँ सिवाय हजरत इब्राहिम रदी अल्लाह तआला अन्हो के पैदा हुए। इस पर डिटेल इंशाल्लाह मुसन्निफ अभी आगे चल के बयान करेंगे जहां नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की अजवाज मुतहरात का तज़किरा आएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अजवाज मुतहरात के फजाइल क्या है और कितनी आप अलैहिस्सलाम की अजवाज मुतहरात थी, मुबारक बीवियां थी, वहां पर इसका तज़किरा करेंगे। आगे फरमाते हैं कि फलम्मा बलगा 40 सनतन इख्तस्सहु अल्लाह बिकरामतिहि वबतअसहु बिरिसालतिहि अताहु जिब्रील अलैहि सलाम وهو بغار شراء جبل بمكة فأقام بمكة 13 سنة وقيل 15 وقيل 10 والصحيح الأول یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کی ہوئی تو اللہ پاک نے آپ کو خصوصی کرامت کے ساتھ یعنی عزت کے ساتھ آپ خاص فرما لیا اور آپ کو رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ رسالت کے ساتھ مبعوث فرمانے کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت کا حکم ہوا، اعلان نبوت کا حکم ہوا، جبریل امین علیہ السلام غار حرا میں آپ کے پاس حاضر خدمت ہوئے۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ سے اللہ کے نبی ہیں اور بالفعل نبی ہیں، اور آپ کی روح مبارک کے حوالے سے سیدنا محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی اور دیگر بزرگوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ عالم ارواح میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی تربیت کیا کرتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے نبی تھے، اور مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ متى وجبت لک النبوہ، آپ کے لیے نبوت کب سے ہے، تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کنت نبیاً وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے۔ یہ مثال بیان کرنا مقصود ہے کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہ ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی میں نبی تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ آپ علیہ السلام کی نبوت جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی تھی، بلکہ ابھی انسانیت کا وجود بھی نہیں آیا تھا، ابھی کوئی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، ابو البشر بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے۔ تو یہاں یہ جو فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے 40 سال کی عمر میں آپ کو رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو اعلان نبوت کا حکم ہوا کہ آپ اعلان فرمائیں۔ جبریل امین یہ غار حرا میں آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے پہلی وحی لے کر۔ صحیح بخاری شریف کی جو احادیث طیبہ ہے اس میں ابتدا کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ آپ علیہ السلام پر وحی کے آنے سے پہلے نشانیاں آنا شروع ہو چکی تھی کہ جس کے ذریعے سے آپ علیہ السلام کو تیار کیا جا رہا تھا کہ جو وحی ہے قرآن کی وحی، اس کا بوجھ بہت زیادہ ہے، کہ یہ اس کے بارے میں واضح طور پہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر بھی اتاریں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ تو اب یہ قرآن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک دل پر نازل ہونا تھا، آپ کی ذات کے اوپر نازل ہونا تھا، تو اس لیے اچانک ہی ہوتا تو بہت زیادہ بوجھ ہوتا، تو آپ علیہ السلام کو کچھ نشانیاں دکھائی دینا شروع ہونے لگی، اور اس کی جو ابتدا ہوئی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث مبارکہ ہے کہ وہ سچے خوابوں کے ساتھ ہوئی، سچے خوابوں کے ساتھ ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے صبح میں اس خواب کی تعبیر بالکل صبح کی روشنی کی طرح آ جاتی، جو خواب ہوتا وہ سچا خواب ہو کر آپ کے سامنے آ جائے کرتا تھا، آپ فرشتوں کی روشنی کو دیکھا کرتے تھے، غیب کی آوازیں آپ علیہ السلام کے کانوں کے اندر آیا کرتی تھی، نشانیاں یہ شروع ہو چکی تھی۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر خلوت نشینی کی محبت پیدا کر دی گئی کہ آپ سب سے جدا ہو جائیں اور کسی مقام پہ خلوت اختیار کریں، تو آپ علیہ السلام نے غار حرا کا انتخاب کیا، وَهُوَ بِغَارِ حِرَا، یہاں بھی یہ ذکر کیا کہ جبریل امین جو پہلی وحی لے کر آئے وہ کہاں لے کر آئے، غار حرا میں لے کر آئے۔ تو وہاں آپ ایک ایک مہینے تک بعض اوقات تشریف فرما ہوتے تھے، اللہ پاک کی وہاں عبادت کرتے تھے۔ غار حرا کو منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ غار ہمیشہ سے اللہ پاک کی رحمتوں کی جلوہ گا رہا ہے، اور اب بھی اولیاء اللہ इस गार को अहमियत देते हैं और यहाँ पर बाकायदा औलिया का इज्तिमा होता है। ये सैयदी अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब अल इब्रीज के अंदर नकल फरमाया है कि बड़े बड़े औलिया इस गार के अंदर जमा होते हैं और तदबीर कायनात की जो तदबीरें फरिश्ते करते हैं उनका दीवान भी इसी गार के अंदर लगता है। ये गार हमेशा से बबरकत रहा और अल्लाह पाक की रहमतों की जलवा गा रहा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला अन्हु भी इस गार के अंदर रहा करते थे, इबादत करते थे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी इस गार का इंतखाब फरमाया, यहाँ पर अल्लाह पाक की इबादत करते थे। तो 6 महीने पहले ये चीजें सारी आप अलैहिस्सलाम के लिए शुरू हो चुकी थी। रमजान में पहली वही नाजिल हुई और 6 महीने पहले ये निशानियां दिखाई जाना शुरू की गई। तो इसका मतलब हुआ कि ये सच्चे ख्वाब वगैरह रबीउल अव्वल के अंदर दिखाए जाना शुरू हुए। इसकी जो इब्तिदा हुई रबीउल अव्वल से हुई कि रमजान से 6 महीने पीछे आप जाएंगे तो कौन सा महीना आएगा, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आएगा। तो इससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये निशानियां दिखाई जाने लगी। फिर आपके दिल के अंदर ये खलबत नशीनी की मोहब्बत पैदा हुई और आपने गारे हिरा के अंदर अल्लाह पाक की एक एक महीना 40 दिन तन्हाई के अंदर इबादत करना शुरू की। हत्ता कि एक मरतबा जब आप इबादत फरमा रहे थे तो जिब्रील अमीन ये हाजिर हुए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की कि इकरा पढ़िए। तो आप अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि मा अना बिकारी इन, मैं पढ़ने वाला नहीं, पढ़ने वाला नहीं, यानी मैं पढ़ सकता हूं लेकिन आपके कहने से पढ़ने वाला नहीं। इसका मतलब ये नहीं माना कारीन कि मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे पढ़ना नहीं आता, इसका ये माना नहीं है, बल्कि इसका माना है कि मा अना बिकारीन, मैं आपके कहने से पढ़ने वाला नहीं हूं। इसकी वजह उलमा ये बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलाम का बिलखसूस और दीगर अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम का दिल हमा वक्त अल्लाह पाक की जात की तरफ ही मुतवज्जे रहता है। इनकी सारी की सारी तवज्जो अल्लाह पाक की तरफ होती है, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि ली मअल्लाहि वक्तुन ला यसउनी फीहि मलकुन मुकर्रबुन वला नबीउन मुरसलुन, कि मेरा अल्लाह पाक के साथ एक खसूसी वक्त होता है, यानी मैं सिर्फ और सिर्फ उसमें तवज्जो अल्लाह पाक ही की तरफ रखता हूँ, अल्लाह पाक ही की बारगाह में हाजिर होता हूँ। उस वक्त ना तो कोई मेरे साथ मलक मुकर्रब होता है, बहुत करीबी फरिश्ता वो भी नहीं होता और कोई नबी भी नहीं होता, बस मैं और मेरी सारी तवज्जो मेरे रब अज़्ज़ा व जल्ला की बारगाह के अंदर होती है। अब ऐसी कैफियत नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ थी, ऐसे में जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं कि इकरा पढ़िए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मा अना बिकारी, तुम्हारे कहने से पढ़ने वाला नहीं। ये जोर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दबाते, जितना जोर होता है लेके दबाते, फिर अर्ज करते हैं पढ़िए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं आपके कहने से पढ़ने वाला नहीं। फिर पकड़ के जोर से दबाते हैं, जितनी कोशिश कर सकते हैं दबाते, फिर अर्ज करते हैं इकरा पढ़िए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं, यानी आपके कहने से पढ़ने वाला। फिर तीसरी मरतबा पकड़ के दबाते हैं, जितना जोर लगाना होता है लगाते हैं। फिर जो पढ़ते हैं वो यूं कहते हैं कि इक्रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इक्रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। यानी वो कुरान की 5 आयतें पढ़ते हैं और पहली आयत में क्या है कि अपने रब के नाम के साथ पढ़िए जिसने पैदा किया। तो अब क्या, पहले अर्ज की थी इकरा पढ़िए, अब क्या पढ़ने का अर्ज किया कि उसके नाम के साथ, अपने रब के नाम के साथ पढ़िए जिसने पैदा किया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, ठीक है, जो इन्होंने बताया उसको पढ़ना शुरू किया। यहां एक बात तो ये कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम का ये दबाना, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की ताकत वो ताकत है कि आपने अपनी उंगलियों पर कौम लूत की बस्तियों को उठा लिया था, और इसको ऊपर ले गए थे, यहाँ तक कि अहले आसमान ने ये कौम लूत के जानवरों की आवाजें सुनी थी और उसको फिर यूं पलट दिया था आपने। ये इनकी ताकत है जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की। अब हम अंदाजा लगाएं कि ये पूरा जोर लगाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दबा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में जिस खुशु व खुजू के साथ हाजिर हैं, वो कैफियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकरार रहती है और इनका जोर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई असर नहीं करता। सैयद अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने जमाने के बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, गौसे जमा के लाते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हैं, सय्यदजादे हैं, शहजादे हैं। ये फरमाते हैं कि ये तीन दफा दबाया जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने, हिकमत बयान कर इनके मुकाशफात, इनके कश बहुत बड़े हुआ करते थे। ये फरमाते हैं कि पहली मरतबा दबाया ना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने, खूब दबा रहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत दबा रहे। तो ये दबाने का मकसद क्या था कि इस दबाने से वो अल्लाह पाक की बारगाह में अपने लिए अमन को हासिल कर रहे कि मैं अमन वाला हो जाऊं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला वसल्लम को इस दबाने से, आपके सीने की जो बरकतें मुझे हासिल हो तो उससे अल्लाह पाक की बारगाह में मुझे अमन व अमान ही मुकम्मल तौर पर हासिल हो जाए। हालांकि फरिश्ते हैं, मासूम हैं, वैसे ही ये अमन वाले हैं। खुद फरमाते हैं कि जब मैंने शैतान को देखा कि वो मर्दूद हुआ इतना बड़ा रुतबा रखने के बावजूद, तो उसके बाद से खौफ ज़दा रहते, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेरसत की वजह से इनको भी अमन हासिल हो चुका है। दूसरी मरतबा जो दबाया तो सैयदी अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं कि ये अल्लाह की बारगाह में मजीद मरतबे हासिल करने के लिए दबाया, और तीसरी मरतबा आपकी उम्मत के अमन व अमान के लिए इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बाजुओं के अंदर दबाया था ताकि आपकी उम्मत को भी अमन व अमान ये हासिल हो जाए। ये औलिया के मुकाशफात होते हैं और इनके सामने जो बातें आती हैं इस तरह की बातें वो बयान करते हैं। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ये पहली वही लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सही कौल के मुताबिक 40 साल की थी। ठीक है, आगे फरमाते हैं कि जब ऐलान नबूवत फरमा दिया तो उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में 13 साल रहे, यानी ऐलान नबूवत के बाद सही कौल के मुताबिक आपकी जिंदगी मक्की जिंदगी जो है वो 13 साल की थी। वकीला खम्स अशरता, और कहा गया है यानी एक कौल ये है कि आपने मक्का मुकर्रमा में 15 साल गुजारे और एक कौल ये है कि आपने मक्का मुकर्रमा में 10 साल गुजारे। फरमाते हैं बस सहीहु अल अव्वल, लेकिन सही बात कौन सी है, पहली 13 साल आप अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा के अंदर गुजारे। 10 साल वाली बात भी यूं ठीक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो इब्तदाई जिंदगी थी, इब्तदाई 3 साल थे, उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफियतन तबलीग दीन की थी, यानी आप अलैहिस्सलाम उस वक्त ऐलानिया तबलीग नहीं फरमाते थे, खुफिया आप अलैहिस्सलाम तबलीग फरमाते थे। तो ये 3 साल इसके अंदर गुजरे, इसलिए बाज ने कहा कि 10 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की जिंदगी गुजारी, इसका मतलब है कि ऐलानिया आपने दीन इस्लाम की तरफ लोगों को बुलाया। तो यूं दोनों कौलों के दरमियान तदबीक हो जाती है, बात वाज़ेह हो जाती है। वकाना युसल्ली इला बैतिल मक्दिसी मुद्दत मकामिही बिमक्कता वला यस्तदबिरुल कअबता वयजअलुहा बैन यदैही वसल्ला इला बैतिल मक्दिसी अयज़न बाद कुदूमिहिल मदीनता 16 शहरन औ 17 शहरन। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा में तशरीफ फरमा थे, जो 13 साल जिंदगी गुजारी, तो इसमें आप बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ा करते थे, बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते और काबे को पीछे नहीं करते थे बल्कि इसको भी अपने सामने रखते थे। यानी काबतुल्लाहिल मुशर्रफा को ऐसा नहीं होता था कि पीठ करके फिर आप बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करें, بلکہ کعبے کی اس جانب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے تھے کہ کعبہ بھی آپ کے سامنے ہوتا تھا اور آپ کا رخ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف بھی ہو جاتا تھا. یعنی کعبے میں تو جس کعبے کے سامنے تو جس طرف بھی آپ کھڑے ہو جائیں, جس طرف بھی آپ رخ کر لیں تو کیا ہوگا, کعبے کی طرف ہی رخ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس انداز میں کعبۃ اللہ المشرفہ کی طرف رخ کرتے کہ کعبے کو بھی رخ ہو جاتا اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جاتا. جیسے آج کل بھی مستجاب کا جو مقام ہے, مستجاب کا جو مقام ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں, تو وہاں سے گزرتے ہوئے جو اہل محبت ہیں وہ درود شریف پڑھتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ جب آپ مستجاب کی طرف رخ کریں گے کعبے کی طرف, تو آپ کا مدینے کی طرف بھی رخ ہو جائے گا, مدینے کی طرف بھی رخ ہو جائے گا. تو اس لیے وہاں سے کعبے کو دیکھیں گے تو دونوں طرف آپ کا چہرہ ہو رہا ہوگا. جیسے پاکستان سے جب ہم مکہ مکرمہ کی طرف رخ کر کے بیٹھتے ہیں تو یہ مدینہ منورہ کی طرف بھی ہمارا رخ ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ یہ دونوں ایک ہی سمت کے اندر ہمارے لیے آتے ہیں. تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے سامنے نماز پڑھتے تھے کہ آپ کا رخ جو ہے وہ کعبے کی طرف ہوتا اور ساتھ میں بیت المقدس کی طرف بھی آپ کا رخ ہو جایا کرتا تھا. فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے وہاں پر بھی آپ نے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے ہی نماز ادا کی. صحیح ہے کہ 16 ماہ اور چند دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز ادا کی. پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کے لیے کعبہ بنا دیا. اچھا, اب یہاں دو باتیں مزید ہیں اس حوالے سے جو شارحین نے لکھی ہیں. نمبر ایک یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے اعلان نبوت فرما دیا تو نمازیں تو فرض ہوئی تھیں معراج میں, نماز معراج میں فرض ہوئی تھی, تو اس سے قبل کون سی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے؟ بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ صبح اور شام کی 2-2 رکعتیں پڑھتے تھے, صبح اور شام کی 2-2 رکعتیں پڑھتے تھے, یہ لازم تھی پڑھنا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ معراج سے پہلے آپ پر اور آپ کے صحابہ پر صرف اور صرف رات کا قیام لازم تھا, رات کا قیام لازم تھا کہ رات میں اٹھ کر اللہ پاک کی کچھ عبادت کر لیں, یہ چیز آپ کے اوپر لازم تھی. اس کے علاوہ اور کوئی چیز, کوئی نماز وغیرہ آپ پر اور آپ کے صحابہ پر فرض نہیں تھی. یہ فرض جو ہوئی ہے یہ معراج کی رات ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا تحفہ معراج کی رات دیا گیا ہے. دوسری بات ہوا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے وضو کرنے کا طریقہ بھی عرض کیا, دکھایا وضو کر کے, اور ساتھ ہی ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھ کے بھی دکھائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ نماز ادا کی. اب جو نماز جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے پہلے جو نماز پڑھتے رہے, وہ نماز ویسی ہی تھی جیسی اب پڑھی جاتی ہے یا اس میں کچھ فرق تھا؟ جیسی ابھی ہم پڑھتے ہیں ویسی ہی نماز تھی یا اس میں کچھ فرق تھا؟ تو اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی تحقیق کے مطابق جو قرآن و حدیث سے آپ نے استدلالات کیے ہیں اور واضح کیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ویسی ہی تھی اس وقت بھی جیسی اب ہم پڑھتے ہیں, یعنی معراج سے پہلے بھی ویسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے جیسا کہ معراج کے بعد پڑھا کرتے تھے. رکوع کے حوالے سے اختلاف ہے کہ کیا رکوع بھی اس وقت تھا, جو صحیح بات یہ ہے کہ رکوع بھی نماز کے اندر معراج سے پہلے موجود تھا, معراج سے پہلے بھی رکوع موجود تھا. یعنی پوری کی پوری نماز جو ابھی ہم پڑھتے ہیں ویسی ہی نماز ہی معراج سے پہلے پڑھی جاتی. یہاں تک مصنف علی رحمہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کا تذکرہ کیا ہے. یہ ہم بات پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہاں جو امام عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، یہ مختصر باتیں ذکر کر رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ باتیں ذکر کر رہے ہیں کہ جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے، کہ کم از کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ تو اسی لیے آپ نے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کا تذکرہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مکے کے اندر زندگی گزارنے کا تذکرہ، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول، ان چیزوں کو بیان کیا۔ اب آگے جو یہ بیان کر رہے ہیں، مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی، اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو مکی زندگی کے اہم ترین واقعات یہ ہیں، ایک تو اعلان نبوت فرمانا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کرنا۔ اس کے علاوہ اور واقعات بھی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کے اپنے خاندان کے کئی افراد آپ کے مخالف ہوئے، جس میں سر فہرست نام ابو لہب کا ہے، جس طرح اس نے مخالفت کی کہ اس کی مخالفت پر اس کی مذمت کے لیے قرآن کی پوری سورت نازل ہوئی، اور قریش کے تمام قبیلوں نے، تمام جو ان کے افراد تھے جو ایمان لے کر نہیں آئے تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا بائیکاٹ کیا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو، بنو ہاشم کو، یہ شعب ابی طالب کے اندر آپ کو 3 سال گزارنا پڑے تھے، اور وہاں وہ کلفت اور وہ مشکلات اور سختیاں اور تنگیاں ان حضرات نے دیکھی کہ جس کی مثال نہیں ملتی، کہ کھانے پینے کے ایسے لالے پڑ گئے تھے کہ پتے کھا کر گزارنا پڑتا تھا، اور چمڑا ابال کے پی لیا کرتے تھے، ایسی کیفیت بھی بعض صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ بیان کی ہے۔ پھر اس کے بعد مشہور واقعہ ہوا کہ انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا تھا اور باقاعدہ معاہدہ لکھ لیا تھا کہ ہم بنو ہاشم کا کیا کریں گے، بائیکاٹ کریں گے، اور یہ بائیکاٹ کا جو معاہدہ تھا انہوں نے کعبے کی دیوار پر لگا دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کے سامنے یہ بات بیان کی کہ جا کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاہدہ برقرار ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے حکم سے اس معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا تھا، اس میں صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا تھا۔ ابو طالب نے ان سے یہ کہا تھا کہ اگر تو واقعی اس میں معاہدہ باقی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں کچھ بھی باقی نہیں تھا۔ پھر مکے کے کچھ ایسے افراد تھے کہ جو اس بائیکاٹ کے خلاف تھے، اگرچہ کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن اس کے خلاف تھے، تو ان کے کہنے پر پھر یہ سارا کا سارا بائیکاٹ ختم کیا گیا۔ اب مصنف علیہ رحمہ اسی بات کو بیان کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا قصہ وہ کیا تھا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہم اپنے اگلے درس کے اندر سنیں گے۔ رب العزت جل و علا ہم سب کو نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات ہمیں ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔